الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو شاهد ومشهود ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي في وصفه حامد ومحمود أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں کچھ حالات ہمارے زمانے میں ہمارے اطراف و اکناف میں چل رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر کچھ تسلی و تشفی کے لیے امید ہماری تعلیم قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اس سے استفادے کے لیے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھیں انسان کی زندگی مرکب ہے کئی اجزاء سے انسان کی زندگی کے اندر دو مادے خاص طور پر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ایک مادے کا نام جسم کثیف ہے اور ایک مادے کا نام روح لطیف ہے مادیات کی لائن میں جسم کثیف کے ساتھ معاملات جب درپیش ہوتے ہیں تو اس کے کچھ نام ہیں جس کو حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک حالت بندے کی یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے بندے کی حالت احتیاط حالت حاجت کہلاتی ہے دوسری حالت جو اس کی تضمین میں زندگی کے نشیب و فراز کے اندر ترقی کے لیے مادیات کی لائن میں معاملات کا کرنا ہے جس کو حالت معاملت سے تعبیر کیا جاتا ہے میرے دوستو تیسری کیفیت جو اس جسم کی لذات کے ساتھ متعلق و مربوط ہے اس کو معصیت سے تعبیر کرتے چوتھی جو کیفیت ہے اس کو نعمت سے اور پانچویں کیفیت کو مصیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے پانچ کیفیتیں پانچ حالتیں میں نے عرض کی حالت حاجت حالت معاملت حالت معصیت اور حالت نعمت اور حالت مصیبت جس میں انسانی کے ساتھ یہ لگے ہوئے یا تو آدمی کسی نہ کسی شے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اس کو حاجت کہا جاتا ہے اور اس حاجت کی تکمیل کے لیے ذرائع اور اسباب کو جب اختیار کرتا ہے تو اس کو معاملات کہتے ہیں ان معاملات کے اندر ایک طریقہ صحیح ہوگا ایک طریقہ غلط ہوگا صحیح طریقہ اپنائیں تو معاشرت کی اصلاح ہوتی ہے ورنہ پھر اسی کیفیت کو یعنی غلط طریقے کو معصیت کہا جاتا ہے یہ سب ممکن ہے اس وقت میں کہ آدمی گویا معصیت کا شکار ہو رہا ہے تو منحصر ہے اس بات پر کہ آدمی کے پاس سامان تعیش فراہم ہو یعنی زندگی گزارنے کا لوازمہ جو ہے مال کا ہونا مکان کا ہونا اولاد کا ہونا اور اگر اولاد نہ بھی ہو تو مال کا ہونا اور ضروریات عیش کے لیے جو ضروری سمجھے جاتے ہیں اس کا ہونا یہ سب ممکن ہے مال کی فراوانی پر اور مال تعبیر کیا جاتا ہے نعمت تفہیم کے لیے ورنہ فی الحقیقت اس کی کیفیت زیادہ نہ اگر حالت نعمت میں بندہ ہے تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اور حالت مصیبت میں بندہ ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے مجموعی طور پہ یہ خلاصہ لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے اتنا آسان نہیں حالتیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ بیوی بچوں کے درمیان میں رہتے ہیں لیکن سکون میسر نہیں ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی ہوتی ہے لیکن راحت نصیب نہیں ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان تعیش عیش کا سارا سامان ہوتا ہے لیکن آدمی لطف اندوز نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا رہتا ہے ساتھ کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے الغرض یہ کہ انسان کی زندگی میں حاجت تو ہر حال میں لگی ہوئی ہے، ان حاجتوں میں اگر بندہ یہ چاہے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، موجودہ زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں، طوفان آیا، حالات خراب ہو گئے، سارے کا سارا شہر اور دیہات غرق آب ہو گئے، اب ان کی حاجت کیا ہے؟ یہ حاجت ہے نا، ان کی حاجت کیا ہے؟ ان کی حاجت یہ ہے کہ ضروریات زندگی پوری ہو جائے، کھانے پینے کے لوازمات پورے ہوں، اور اس کے علاوہ رہنے سہنے کے لوازمات پورے ہوں، اس کے علاوہ اوڑھنے پہننے کے لوازمات پورے ہوں، اس سے ہٹ کر یہ کہ ان کی ملازمت کا کوئی ذریعہ بن جائے، یہ چار چیزیں فقط حاجت کہلاتی ہیں ان لوگوں کو. اس حاجت میں تعلیم قرآن یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حضوری میں دعا مانگے، حالت حاجت میں دعا کرنا. دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک عرصے دراز سے ان دعائیں مانگ رہے ہیں، کسی کی عمر 60-70-80 سال ہو گئی ہوگی، آدمی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کبھی ہم نے اس کے ذرائع پر کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی غور کیا ہے، فکر کی ہے؟ اور اگر نہیں کی ہے تو اب بھی موقع ہے. دعا کسی بندے مومن کی رد نہیں ہوتی جس نے یہ گمان کیا کہ میں ایمان والا ہوں اور پھر یہ سوچا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ علم الہی میں شک کر رہا ہے، اور یہ شک اس کے نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت. وہ پکا مومن نہیں. پکا مومن تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اتنی امید ہوتی ہے کہ میں اس کا بندہ، وہ میرا آقا. اگر یہ بندہ متبع اور فرما بردار ہے پھر دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں. مثال کے طور پر آپ کے یہاں ایک نوکر ہے، دو نوکر ہیں، ایک بڑا فرما بردار اور ایک بڑا نافرمان. فرما بردار اطاعت سے آرام، نوکر آپ سے ایک درخواست کرتا ہے کہ صاحب میری لڑکی کی شادی ہے، آپ مجھے 10,000 روپیے بطور قرض حسنہ دے دیجیے، میری تنخواہ مجھ سے آپ کاٹ لیجیے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس گنجائش نہ بھی ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ صاحب ایسا نوکر نہیں ملتا، بڑا فرما بردار، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اپنے سے نہیں ہوا تو اپنے کسی دوست سے مانگ لے، وقتی طور پہ عارضی طور پہ لے، لیکن اس کی اس وقت کی اس ضرورت کو ضرور آپ پورا کریں. لیکن ایک ہے ڈمے روز مارنے والا، بیشتر اوقات میں حاضر نہیں رہنے والا، کام چوری سے کرنے والا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ ذرا گھر میں کام ہے اور مجھے 25 روپیے کی ضرورت ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ ذرا روز کا مسئلہ ہے، یہ کام کرنا ہے تو کرنے کے جاؤ. ایک ضابطہ بتلا رہا ہوں کائنات کا، دنیا کا جو ضابطہ ہے. اب میرے دوستوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم سے کتنی مسلمانی ہو پا رہی ہے، اور مسلمانی ہو پا رہی ہے تو پھر اللہ ہماری دعاؤں کو رد کرے گا کیوں؟ یہ سوال ہے. وہ رد نہیں کر گا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اذا دعانی، ادھر دعا کرتے ہیں، فلیستجیبوا، میں اس کو قبول کر لیتا. فرق ہے تھوڑا سا سمجھ کا. حاجت ہوتی ہے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن دعا کا ادب معلوم ہے، آداب کی رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ کوئی دعا لگنی ہو. جزوی اور ضمنی طور پر تم بڑے بڑے آداب گنا دیتا ہوں تاکہ ہر بندے مومن کے ذہن میں رہے. حرام سے اجتناب کرو. اکثریت کا طبقہ وہ ہے یا تو ان کا لباس حرام، یا ان کی غذا حرام، یا ان کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں حرام کا شائبہ، مکان لیں تو سودی قرض سے، یہ بھی تو حرام. اب میرے دوستو، یہ دعائیں مانگ رہا، مولا میرا قرض نہیں ادا ہو رہا، تو قرض کو ادا کرنے کی صورت پیدا کر دے، علماء سے دعا کرا رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا کہ حرام سے اجتناب کیے بغیر دعاؤں کی قبولیت کو بھول جاؤ. پہلا ادب، حرام سے اجتناب کرو کہ دعائیں قبول ہو. دوسرا ادب یہ ہے کہ پاک ہو. کس چیز سے پاک ہونا؟ متصوفین نے بیان فرمایا ہے، صورت ظاہرہ میں جسم ظاہر پاک ہو، صورت سیرت باطنہ میں قلب اغیار سے خالی ہو. ظاہری جسم میں نجاست لگی نہ ہو، باطنی قلب میں غیر اللہ نہ ہو. ہماری امیدیں کس سے لگی ہوئی؟ میری ملازمت سے ہو جائے گا، میری تجارت سے ہو جائے گا، میرے کاروبار سے ہو جائے گا، فلاں معاملہ طے ہو جائے تو ہو جائے گا. ہماری جو نظر ہے یہ ہمارے دل میں اسباب پر لگی ہوئی. میرے دوستو، جب نظر اسباب پر لگتی ہے تو حق تعالی جل شانہ کی مدد رکتی ہے. مسبب اسباب کی طرف دیکھنے والے کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے تو میرے غیر سے نظر ہٹا کے آئے. جب غیر سے نظر نہ ہٹے پھر دعا مانگی جا رہی ہو پھر دعائیں قبول. پہلا ادب تو یہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ پاک ہو, پاک سے مراد جس میں ظاہر بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو اور قلب غیر اللہ سے پاک. تیسرا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو. چوتھا ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو. پانچواں ادب یہ ہے کہ حالت سجدہ ہو. اور چھٹا ادب یہ ہے کہ تضرع ہو, یعنی گڑ گڑانا, اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. ساتواں ادب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھا جائے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو. نواں ادب یہ ہے کہ اپنے بے حیثیت ہونے کا اقرار ہو. دسواں ادب یہ ہے کہ پھر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے. دس آداب میں نے زندگی بڑے بڑے گنا دیے, اتنا تو ہونا ہی چاہیے, اس کے بغیر تو دعا کی قبولیت کو بھول جانا ہے. اب اس میں سے ہم غور کریں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. کہیں حرام کا اشتباہ بھی ہے اور اغیار کے ساتھ امیدیں بھی وابستہ ہیں, پاکیوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے, اور بھی دیگر چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہو نہیں پاتی, وہ اہتمام نہیں ہوتا. تو پھر دعائیں قبول کس طرح ہوں؟ حاجت ہے, حالت حاجت میں طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا مانگے اور دعا کی آداب. دوسری حالت کا نام حالت معاملت. زندگی کے نصیب و فراز میں اپنی روزی روٹی کے انتظام کے لیے اللہ نے عالم اسباب کو پیدا فرمایا ہے. آدمی کی نظر مسبب پر ہو, کام اسباب کے ذریعے سے. نظر مسبب پر ہو, کام اسباب کے ذریعے. کسی آدمی کو آپ روپیہ دیتے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ آپ کے روپیے واپس کر دے گا, آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ سب اس کام کے اندر سب سے بڑی چیز ہے بھروسہ. جب تک آدمی بھروسہ نہیں کرے گا اس وقت تک کہیں پروفٹ نہیں کما سکتا, نفع نہیں کما سکتا. بھروسہ کرنا پڑے گا, رسک کو اٹھانا پڑے گا. میرے دوست, اللہ عز و جل ایک معاملہ کر رہے ہیں جس میں رسک نہیں ہے, البتہ بھروسے کی تعلیم ہے. تم اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ کے غیر پہ بھروسہ مت کرو. اللہ کا غیر جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں. پھر سب وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, دکان چل رہی ہے تو میرا گھر چل رہا ہے, تجارت چل رہی ہے تو میرا جی گھر چل رہا ہے, ملازمت ہے بول کے چل رہا ہے, جی زراعت ہے بول کے چل رہا ہے. یہ ہو رہا نا, زراعت اللہ ہے کیا, ملازمت اللہ ہے کیا؟ اب اگر اس طرح کا کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر تم زراعت کرو, نظر تو زراعت پہ ہے, زراعت سے گھر چل رہا ہے, اگر تم زراعت کرو, ہم پانی نہ برسائیں بیج کون اگائے گا, اور اگر ہم پانی برسائیں لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے جیسے اب ہوا ہے, تو پھر تم کیا کرو گے, تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ جب یہ کہتا ہے اللہ کرنے والے, اللہ کہنے پہلے یہ بول دے, بعد میں مت بول, اللہ کرنے والا ہے. فَإِن فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو پہلے یہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے, باقی معاملات دنیاوی یہ تو اسباب کی لائن میں ہے, نفع پہنچانا ہے اللہ اس سبب میں نفع پہنچا دے گا, نقصان پہنچانا ہے تو اسی سبب میں اللہ نقصان پہنچا دے گا, ورنہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, صاحب بڑا بخار ہے, بہت تکلیف ہے, کھایا نہیں جاتا, پیا نہیں جاتا, نیند نہیں لگ رہی ہے, جسم دکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھی پروٹین گولی کھا لیجیے. ایک آدمی پروٹین گولی کھایا اور اس سے اس کو بخار اچھا ہو گیا, لیکن ایک دوسرا آدمی گیا, ڈاکٹر نے اس کو بھی وہی گولی لکھی کہ صاحب آپ بھی یہ کھا لیجیے, لیکن اس کو بخار اچھا ہونے کے بجائے انفیکشن ہو گیا یا سائڈ افیکٹ ہو گیا. اب وہ بیچارہ چل بسا, اب آپ کیا بولیں گے؟ گولی تو وہی ہے نا, نام تو گولی کا وہی ہے, ڈاکٹر بھی وہی ہے, پیشنٹ بھی اسی طریقے کا ہے, مرض بھی اسی طرح کا ہے. نافع کون ہے, زار کون ہے؟ گولی تو وہی, گولی میں ملائی جانے والی اجزاء بھی وہی, گولی میں جو اجزاء ملا رہی ہے وہ کمپنی بھی وہی ہے. فرق کیا ہو گیا ہے پھر کہ ایک تو مر جاتا ہے, دوسرا صحت یاب ہو جاتا ہے. میرے دوست, پتہ یہ چلنا چاہیے کہ اس گولی کے اندر شافی مطلق نے شفا رکھی ہے یا ضار مطلق نے ضرر رکھا ہے، یہ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، انہی کی منع سے، انہی کے عطا سے ہوتا ہے، وہ چاہیں تو صحت عطا ہوتی ہے، وہ نہیں تو منع ہے، یعنی موت واقع ہو جائے۔ تو گویا گولی کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شفا ہے، گولی میں شفا نہیں ہے، گولی کے اندر شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، گولی سبب۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے معاملات زندگی میں جب تم کوئی معاملہ کرو تو نظر اسباب پہ نہ ہو، مسبب پر ہو، مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہوئے معاملات کرو، پھر نقصان سے بچ جاؤ۔ ایک تیسری چیز ہے معصیت۔ معصیت جی کی چاہت پہ چلنے کا نام ہے، جسم کی لذت کی تکمیل کا نام، جسم یہ چاہتا ہے کہ اسے لذتیں ملیں، اور اس لذت کے لیے آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے آدمی کو خود معلوم، کہاں کہاں سے کس طریقے سے جمع کیا اور کہاں کتنے منٹوں میں ضائع ہو گیا، وہ بعد میں احساس ہوتا ہے تھوڑی سی بات کے لیے خامخواہ اتنا نقصان ہو گیا، لیکن جس وقت ہو رہا ہے اس وقت احساس لذت کے ہونے کی وجہ سے یہ چیز مشکل رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی ہے تھوڑی دیر کا مزہ تھا نقصان اتنا ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ جب تم حالت معصیت میں ہو تو اس وقت تمہاری معصیت سے توبہ لازمی ہے، معصیت سے توبہ لازمی ہے۔ اللہ آپ کیسے گناہ کو معاف کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کیا گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، مطلب یہ کہ انفس کے اندر گناہ ہوا ہے یا دوسروں کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ جہاں تک تیری میری ذات سے متعلق ہوگا اللہ فرما رہے ہیں میں معاملے کو سدھار لوں گا، جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا پھر تجھے معافی مانگنی پڑے گی، اب ایسا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، عبداللہ غفور الرحیم نہیں ہے، عبد الرحیم ہے رحیم نہیں ہے، عبد الغفور ہے غفور نہیں ہے، تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں معصیت میں اگر تعلق صرف تیری ذات کا اور میری کسی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہو تو میں اپنے فضل سے ضرور معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تو ندامت کے ساتھ توبہ پر آئے۔ پھر توبہ کا اصول بتلایا گیا ہے، توبہ کس چیز کا نام ہے، توبہ کیسے ہوتی ہے، فرمایا سب سے پہلے توبہ نام ہے اس شے کا کہ گناہ چھوڑے، یہاں تک علماء کہتے ہیں، اس سے آگے ایک باریک بات اہل تصوف کہتے ہیں، گناہ نہیں گناہ کی لذت چھوڑے، کیونکہ گناہ چھوڑے گا تو پھر گناہ کا اندیشہ ہے، گناہ کی اگر لذت چھوٹ جائے تو پھر گناہ کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ کیا مطلب ہے نہیں سمجھ میں آیا، گناہ کہتے ہیں جیسے کسی کو عادت ہو فلم دیکھنے کی، ایک گناہ ہے نا، اس میں اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ چھوٹتا نہیں، اگر یہ بالجبر روکے رکھا ہوا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھنا ہے، عالم صاحب نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا گناہ ہے نہیں دیکھنا، میرے دوستو لیکن اس کی لذت کا جو احساس ہے اس کے دل میں زندہ ہے، وہ کیسے پتا چلتا ہے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے فلاں فلم میں فلاں گانا بڑا اچھا تھا، انہیں ایک مترا پڑا تو انہیں دوسرا پڑتا، پھر انہیں تیسرا پڑا تو انہیں چودہ، انتاکشری شروع، اس کو کہتے ہیں لذت کا ہونا۔ جب اندرون میں لذت ہوتی ہے تو زبان اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ اب کبھی تذکرہ نکلا کہ صاحب فلاں فلم میں فلاں ہیرو ہے، ارے نہیں انہیں نہیں ہے انہیں ہیں، اب وہ تذکرہ چلا تو تذکرہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اس کو کہتے ہیں لذت کا پایا جانا۔ ایک ہوتی ہے معصیت، ایک ہوتی ہے لذت معصیت۔ معصیت کا چھوڑ دینا آسان ہے، لذت معصیت کا نکل جانا دشوار، لذت اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ اب وہ کبھی نہ کبھی تو دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دیکھنا چاہیے، بہت دن ہو گیا نہیں دیکھ، اب آدمی مجبوراً چلا جاتا ہے۔ لذت کا مٹانا نفرت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نفرت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں، اس میں اتنے پیسے چلے گئے فائدہ کیا ہوا۔ میرے دوستو پورے فلموں کا نتیجہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جتنوں کے دل میں اگر خواہش خدا نہ خواستہ اس مہینے میں اگر کسی کے دل میں پیدا ہو تو نتیجہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ ہزار تو یہ قسم کے اس کے دشمن ہوں گے، انہیں اکیلا رہتا مگر سب کو مار دے گا، انہیں زندہ رہتا، ممکنات میں سے، ممکنات میں سے تو نہیں، عقل والی بات تو نہیں ہے۔ ایسی چیز کے لیے آدمی اپنے مال کو جو محنت و مزدوری کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا ہوا ہے اس کے بھیڑ ڈال رہا ہے، نتیجہ یہی ہے نا کہ بھائی پوروں کو مروا دینا ہے، ایک کو زندہ رکھنا ہے، وہ دونوں کو ملا دینا ہے, چاہے ان کا تعلق جائز ہو چاہے ان کا تعلق نہ جائز. یہی تو کرنا ہے, اللہ میں بولے زندگی میں کر لیں, اچھی بچی دیکھ لے شادی کر لے, اس کے بعد جو ہوگا سب سیکھ جائے گا. پھر میرے دوستو اللہ میں خود آپ کے لیے راستہ کھولے ہوئے ہیں. خامخواہ کی معصیت اور لذت معصیت نے ہمیں دین سے بے بہرا کر دیا, نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم معصیت سے دور نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی اس کی لذت پلٹ کے آتی ہے, اور اس لذت کی بنا پر آدمی اس معصیت سے نکل نہیں سکتا, اور معصیت سے نکلے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتا. یہ ہے وہ مضمون جو سمجھنے کا ہے. جب تک آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک گناہ نکلا نہیں, جب تک گناہ نکلا نہیں اس وقت تک گناہ کی معافی نہیں. گناہ کی معافی منحصر ہے اس بات پر, مشروط ہے اس بات پر کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑے. آپ فقہ حنبلی پڑھیے, فقہ شافعی پڑھیے, فقہ مالکی پڑھیے, فقہ حنفی پڑھیے, آپ قادری سلسلے کے ہوں, چشتی سلسلے کے ہوں, نقشبندی سلسلے کے ہوں, سہروردی سلسلے کے ہوں, رفاعی سلسلے کے ہوں, جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہو, جس امام کی آپ پیروی کرتے ہوں, فقہا نے بھی یہی لکھا ہے اور اہل تصوف نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب تک لذت معصیت نہ نکل جائے, یعنی گناہ کے کرنے کا عزم و ارادہ دل سے نہ نکل جائے یا گناہ کی نفرت دل میں پیدا نہ ہو جائے, اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی, توبہ قبول نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسری چیز ہے حالت معصیت, حاجت میں دعا کرنا, دعا کے 10 آداب گنا دیے. دوسری چیز ہے حالت معاملت, معاملت کے اندر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, مسبب الاسباب پہ نظر ہو, اسباب سے نظر ہٹا لی جائے. لیکن اسباب چھوڑا جائے یہ نہیں کہہ رہا, اسباب چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اسباب سے نظر ہٹانا. نفع اسباب میں نہیں ہے, نفع اللہ کے دینے سے ہے, اللہ کے عطا سے ہے, نقصان اللہ کی منع سے ہے. اسباب سے نفع نقصان نہیں, اللہ چاہیں تو نفع, اللہ نہ چاہیں تو نقصان. بات سمجھ میں آگے. اور تیسری چیز ہے معصیت, اور معصیت میں انسان کو توبہ لاتا ہے, اور توبہ قبول اس وقت میں ہوتی ہے جب کہ وہ گناہ کو پہلے چھوڑے پھر توبہ کرے. ایک جز. دوسرا ادب یہ ہے توبہ کی قبولیت کا کہ آدمی اللہ عز و جل کی حضوری میں جب یہ عرض کر رہا ہو کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے تو اس پر شرمندگی ہو. یہ نہیں کہ اکڑ ہو گئی بے غلطی, گاندو بولا نا سوری بول دیے تو ہو گیا, نہیں کیا, اس طرح معافی نہیں ہوتی. یہ انداز نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کو عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے. جو بندہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, الحاح و زاری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی توباؤں کو قبول کرتا ہے. جس میں یہ نہیں اس کی توبائیں قبول نہیں, جس کی توبہ قبول نہیں اس کے لیے آزمائشوں پر آزمائشیں ہیں. دیگر توبہ کے قبول ہونے کا ایک ادب یہ بھی لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ آدمی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے, ایسا پختہ ارادہ کہ واقعتاً پھر کبھی اس گناہ کی قاہت اس کے دل میں پیدا نہ ہو. اس کے اندر بھی پھر اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کے سوا میرے اس گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں, یہ یقین کا ہو. کوئی معاف کرے گا بھی تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا زمانے میں چل پڑا ہے کچھ لوگ ہیں, ایک باکس لگا ہوا رہتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں, جا کے کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب اس ہفتے میں نے فلاں دن فلاں گناہ کیا, فلاں دن فلاں گناہ کیا, فلاں دن فلاں گناہ کیا. اس کے بعد وہ چیک دیکھ لیتا ہے, چیک سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو سمجھ میں آیا تو واپس, یہ بس نہیں ہوتا تھوڑا اور چاہیے. اس کے بعد اگر اس کے بس ہونے کے مطابق دیا جائے تو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام مطلوب ہو گئے لہٰذا تمہاری بخشش کرا دیں گے, یہ چیک ان کے پاس بھیج رہا, بھیجتا ہوں ان کے پاس, اس کو جانا پڑتا لے کے. میرے دوست اس طرح معافی نہیں ہوتی ہے. کوئی چیک نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں, کوئی سفارشات نہیں قبول ہوں گی ان کی بارگاہ میں. ٹھیک عاجزی انکساری چاہیے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے. عاجزی و انکساری سے اگرچہ حقوق العباد نہ ہوں تو پھر سارے گناہ معاف ہوں, اگر حقوق العباد ہیں تو پھر توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس بندے سے حق معاف کروائے یا اس کا حق ادا کرے پھر توبہ کرے اللہ معاف کرے, یہ ضابطہ ہے جب تک کہ توبہ کی بس نہیں ہو. اور ایک ہے حالت موت کے آنے سے قبل توبہ کرے, یعنی کہ پانی سر تک آ گیا ہے اب ڈوبنے والے ہیں, یقین ہو گیا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے, جیسے فرعون نے کہا ہو اب توبہ قبول نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ تمہارے سامنے موت کا ننگا ناچ نہ ناچا جا رہا. جب موت تمہارے سامنے آ جائے اس وقت تک اللہ توبہ کو توبہ قبول کریں, لیکن جب موت کھل جائے, عالم برزخ کھل جائے, فرشتے نظر آنے لگ جائیں, ملکوت نظر آنے لگ جائے, تمہاری روح قبض کرنے کی تیاری میں تمہیں نظر آ رہا ہو, اس کیفیت میں اب توبہ کرو گے تو یہ توبہ قبول نہیں. فرعون نے بھی تو کہا تھا نا آخری وقت میں, آمنت برب موسیٰ و ہارون, اللہ نے فرمایا تھوڑی اب قبول کروں گا. سیدنا موسیٰ ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکلا, دوسری مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اڑا کے اس کے منہ میں ڈال دی. کمبخت اب تک تو نافرمانی کرتا رہا, اب گھوم رہا ہے, اب اللہ سے معافی مانگ. کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اگر فرعون کی زبان سے دوبارہ یہ لفظ نکل جاتا, اللہ فرعون کو بھی معاف کر دیتا, اتنا غفور الرحیم ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زبان سے جبرائیل امین نے سنا فرعون کی زبان سے, کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, تو جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے فرعون کے منہ میں ٹھونک دی. پوچھا گیا جبرائیل ایسا کیوں کیا تم نے؟ سیدنا آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو اس کمینے نے ذبح کیا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معافی ہو, اس لیے میں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھوک دی. کہا کہ اس سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں اگر وہ دوبارہ کہہ دیتا آمنت برب موسیٰ و ہارون, پروردگار عالم ایسے گنہگار کو بھی معاف فرما دیتے. یہ ہے غفور الرحیم کی شان, وہ اتنے غفور الرحیم. مگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں. میرے دوست ہر گناہ معاف ہوگا, بشرطے کہ وہ لوگوں کے عباد سے متعلق نہ ہو, اس کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھیے. اب چوتھی چیز ہے حالت نعمت, کسی کو ملی ہے, کسی کو اختیار سے ملی ہے, کسی کو بلا اختیار ملی. کچھ چیزیں بلا اختیار مل گئی جس پہ اختیار نہیں. آنکھوں پہ کس کو اختیار؟ نعمت ہے کہ نہیں؟ کانوں پہ کس کو اختیار؟ زبان پہ کس کو اختیار ہے؟ ہاتھوں پہ کس کو اختیار ہے؟ ہاتھوں میں قوت میں کس کو اختیار ہے؟ پیروں میں چلنے کی قدرت پر کس کو اختیار ہے؟ جسم کے اندر آدمی کھانا کھاتا ہے, ہاضمے پر کس کو اختیار ہے؟ یہ اختیاری نعمت نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے. مگر ہے نعمت. چاند کی روشنی سے استفادہ غیر اختیاری ہے, سورج کی روشنی سے استفادہ غیر اختیاری ہے, ہواؤں سے لطف اندوز ہونا غیر اختیاری ہے, اللہ چلائیں مل جاتی. اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے پاس کوئی تخصیص نہیں ہے, جیسے مسلمان کو دیا کافر کو بھی دیا ہے, جیسے ماننے والے کو دیا ہے اپنے منکر کو بھی دیا ہے, جیسے ایمان والے کو بھی دیا ہے مشرک کو بھی دیا ہے, جیسے متبع سنت کو بھی دیا ہے ویسے باغی سنت کو بھی دیا ہے, سب کو اللہ دیتا ہے. اور وہ یہ کہہ کر دیتا ہے کہ میرے نزدیک ان اشیاء کی حیثیت فضلہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ ساری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نعمات سب جمع کر لی جائیں, اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر یا اس کی غلاظت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ, کوئی حیثیت نہیں. مکھی کی غلاظت کی حیثیت ہے نا, جی شہد بن جاتا ہے, جب شہد بن جاتا ہے تو حیثیت بڑھ جاتی کہ نہیں ہے, 400 روپے کلو ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اس فضلہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں, اتنی بھی اہمیت نہیں ہے پوری دنیا کی نعمتیں ملا کر. اس واسطے کافر کو بھی دے دیا غیر اختیاری اور مومن کو بھی دے دیا غیر اختیاری. لیکن کچھ نعمتیں ہیں جو دی جائیں گی لیکن اختیار پر, جب تم عمل اختیار کرو گے تو ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. وہ کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. اب شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا, قارون کو بھی مال دیا, کمال تو ہے نہیں. قارون کے پاس مال تھا تو اللہ نے نبی کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا, جو نعمت اللہ نے مال کی تجھے دی ہے اس میں سے غربا مساکین یتامہ بیواؤں کا خیال کر لے. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے دست بازو سے کمائی ہوئی آمدنی ہے, یہ میرے علم سے, یہ میری قوت عملی سے, یہ میری ذہنی ہوشیاری سے, یہ میری محنت سے اور یہ میری طاقت سے حاصل ہوئی سو چیزیں یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں. اتنا متکبر ہو گیا. اچھا ایسی بات ہے, ہوا کیا؟ وہ اور اس کا مال دونوں زمین میں جا رہے ہیں, آج بھی جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے قیامت تک. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ ناشکرا تھا. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں سے کچھ غریبوں کا خیال کر لیتا, کچھ یتیموں کا خیال کر لیتا, کچھ محتاجوں کا خیال کر لیتا, اللہ عز و جل اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب یہ کچرا ہے, آپ کہیں میرے لیے نعمت ہے, وہ لے کے چلے جائیں, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ صاحب یہ اور لے لو, آپ وہ بھی لے کے چلے جائیں گے, دوسرا بھی لے جائیں گے, تیسرا بھی لے جائیں گے. جب نعمت سمجھتا ہے تو مزید ملتا جاتا ہے. اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا حق ادا کرنا. اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا تو ناشکری کہلاتی ہے. قارون نے کیا کیا؟ حق نہیں ادا کیا,
حق نہیں ادا کرنا ناشکری. جب ناشکری پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جب تم ناشکری پر آتے ہو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ہماری پکڑ بڑی شدید ہے، ہم بڑا سخت عذاب میں گھیر لیتے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بنتے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیتے. اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو نعمتوں کے شکر پر نعمتیں بڑھاتا ہے؟ اللہ نے کہا داؤد کو نہیں دیکھتے، داؤد کو نہیں دیکھا، کیا تھے؟ ایک سپاہی تھے، لیکن اللہ نے ان کو حق ادا کرنے کی صلاحیت اور شکر ادا کرنے کا والا بنایا. وہ شاکرین میں سے تھے، قرآن مجید کی آیات کی ترجمانی، جب وہ شاکرین میں سے تھے تو ہم نے ان کا رتبہ بڑھایا، وہ فوجی عہدے دار بنے، عہدے دار سے پھر منصب دار بنے، منصب دار سے پھر وزیر بنے، وزیر سے بادشاہ بن گئے. نہیں دیکھتے ہم نے نعمتوں میں اضافہ نہیں کیا. اتنا ہی نہیں ہے، ان کی نسلوں میں ان کے بیٹے سلیمان کو ہم نے ان کا جانشین بنایا. کیسی حکومت دی ہے اللہ، ان کے شکر گزاری، ان کی شکر گزاری کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی حکومت دی ہے جیسی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو دی، نہ اس کے بعد کسی کو دی ہے. نہ دی کیسی حکومت؟ ہواؤں پر حکم، کیسی حکومت؟ تخت پر حکم، کیسی حکومت؟ چونٹیوں کی زبان آتی ہے، کیسی حکومت؟ مچھروں کی آواز سن کے سمجھ جاتے ہیں، کیسی حکومت؟ پرندے ان کی بولی سمجھ جاتے ہیں، کیسی حکومت؟ جنات ان کے لیے موتی نکال کے دیتے ہیں، کیسی حکومت؟ جنات ان کے لیے تعمیر کی اشیاء فراہم کرتے ہیں، کیسی حکومت؟ جنات کی ملکہ ان کے یہاں تعمیر حکم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے شکر گزار تھے ہم نے ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا. اچھا اللہ، یہ تو پچھلی امتوں کا قصہ ہے، کچھ اس امت کا قصہ بھی تو سنا دے. اچھا اچھا، تم اپنے نبی کو نہیں دیکھے؟ ذرا سیرت کی اور آنکھ اٹھاؤ، تمہارے نبی کا کیا حال تھا؟ دو دو مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے. ہوا یہ کہ وہ شکر گزار تھے، ان کی شکر گزاری کے بدلے میں صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا تو لوگ زکات لینا بھول گئے، بھول گئے اس زمانے کو کہ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے تم لوگوں نے. بھول گئے وہ زمانہ، عثمان غنی کی حکومت کا زمانہ آیا تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اتنا غلبہ عطا فرمایا کہ کوئی کافر نگاہ اٹھا کے مسلمان کو بدنظری کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا تھا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، نہیں دیکھتے حکومت کے مربع کتنے بڑھ گئے. سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا، دیکھتے نہیں کہ کائنات کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل گیا تھا. طارق ابن زیاد کو نہیں دیکھا، کہاں تک پہنچ گئے تھے. جبل الطارق آج بھی مشہور ہے اندلس کے اندر، کیسے پہنچ گئے؟ کشتیاں جلائی، شکر گزار تھے مولا تعالی، حکومتیں دے دی، اللہ نے بتلایا تم نے شکر گزاری کی، ہم نے نعمتوں میں اضافہ کر دیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اچھا تم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ جو ناشکرے تھے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قارون نے سب سے پہلے ناشکری کی، اللہ نے زمین میں دھسا دیا. امیر معاویہ کے بعد آنے والے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر اور نظام حکومت کو چلانے کی کوشش کی، پھر کیا ہونے لگا؟ نظام حکومت سکڑنے لگا، سمٹنے لگا، وہ بند ہونے لگا. جب ہزارہ میل پر تھا اب سینکڑوں میل پر آ گیا، سینکڑوں میل پر تھا اب تو چند گز کے اوپر رہ گئی، اب تو حکومت اپنی ذات پر بھی نہیں. کیوں ہوا یہ؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ کے ناشکرے تھے. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ ہم ناشکرے ہیں. اچھا جب ناشکرے ہوتے ہیں تو عذاب کی شدت اس زمانے میں کیا ہے؟ کافر اتنا ببانگے دہل اعلان کر رہا ہے. اگر تم کہو جمعہ کے دن کا سیاست پیپر پڑھ لیجیے، ویسے میں اخبارات نہیں پڑھتا لیکن چونکہ مجھے ثبوت کے طور پہ منگانا پڑا تھا اس بیان کے لیے تو میں نے دیکھا تھا، اس میں سیاست پیپر کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کرنول کے علاقے میں طوفان کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، بارشوں کی وجہ سے حالات ناسازگار ہو گئے، 90% کرنول کا حصہ پانی میں غرق رہا اور ہزارہا لاکھوں انسانوں کی جانوں اور مالوں کو نقصان ہوا ہے، کروڑہا روپے کی جائیدادیں خراب ہو گئی. جب یہ سب کچھ ہوا نا تو کفار نے کیا کہا؟ اہل کفر و ضلال نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر تم کہو جئے شری رام تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہماری حالت بزدلی کی اتنی گر گئی ہے، اتنی نیچے ہم اپنی سطح ایمان سے گزر گئے ہیں کہ ایک کافر ہم پر تماہ کرنے لگا ہے، حرص کی نظر سے، حوض کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک مؤمن ایمان والا ایمان سے نکل کر حالت کفر میں چلا جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے دوست؟ ہم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا. ذلت کی اس عمیق غار میں ہم پہنچ گئے کہ وہاں سے نکلنا دشوار نظر آتا ہے، لیکن بس اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اگر ہو تو پھر دوبارہ ہم نکل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب مقصود ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے راستے بند کر دیے، یہ نہیں ہے کہ قرآن اٹھا لیا گیا، یہ نہیں کہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے نمونے ہدایت نہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اب بھی چاہیں تو ہم راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری ناشکری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بزدل ہو جاتا ہے کافر اس کے ایمان میں طمع کرنے لگ جاتا ہے، جب آدمی بزدل ہو جاتا ہے تو کافر اس کے ایمان میں طمع کرنے لگتا ہے۔ یہ میں اپنی کچھ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرے دوست، جو آپ کو سنا رہا ہوں کسی نہ کسی صحابی کے واقعے سے مربوط ہے۔ اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو میں ثبوت بھی دیتا ہوں۔ احادیث میں یہ واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذمن میں آیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تین صحابہ نہیں جا سکے تھے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ رہ سکے تھے۔ اس کی کچھ ضمنی وجہ تھی، وہ یہ کہ اپنے باغات کی وجہ سے یا اپنے رشتے ناطوں کے کچھ اخباب کے جڑ جانے کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ اب یہ مال کی وجہ سے اعمال جب چھوٹتے ہیں تو یہ ناشکری کہلاتی ہے، مال کی وجہ سے اعمال جب چھوٹتے ہیں یہ ناشکری کہلاتی۔ اچھا یہ ہو گیا، وہ تو تھے صاحب ایمان، پکے ایمان والے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہمارے جیسے کچے ہوں، بہت پکے، ان سے بڑا ولایت کے مقام پر آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ ان کے پائے اتھر کی دھول سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، صحابہ کرام کے نصوص سے قدسیہ اتنی پاکیزہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے مربی تھے نا، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے معلم تھے، اللہ کے نبی کی تعلیم ان کے پاس تھی، اللہ کے نبی کی تربیت سے مستفاد تھے، تو ایسے لوگ کیسے گمراہی میں جا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، میرا منشا وہ نہیں ہے، منشا یہ ہے کہ میں کافر کس طرح کما کرتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی کی معیت چھوٹی تو نبی علیہ السلام نے ان کے تزکیے کے لیے مقاطعہ فرمایا 40 دن تک کہ ان سے کوئی مسلمان بات نہ کرے تاکہ یہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ جب میرے دوست آدمی تنہا ہو جاتا ہے نا، کوئی نہیں رہتا، بیٹا ڈیوٹی کو چلا گیا، بھاؤ سسرا مائکے چلی گئی، بیٹی اپنی سسرال میں ہے، بیوی بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی، اپنی ہمت نہیں کر سکتی، شوہر اکیلا ہو گیا، ہاتھ پیر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا چاہتا ہے تو اپنے کیا چاہتا ہے؟ کوئی ہو، کوئی ساتھ دے، ایک ہوتی ہمت ساتھ ہونے کی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہ رہیں، 40 دن گزر گئے، ان کی بیویاں بھی ساتھ نہ رہیں، 10 دن اس پر اور مزید گزرے۔ کہتے ہیں آدمی جب تنہائی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ بڑا یاد آتا ہے، اس وقت میں جو مانگتا ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اتنے رحم، اتنا اللہ عز و جل رحمان و رحیم۔ کہتے ہیں اس وقت میں سب کچھ چھڑا دیا تاکہ اللہ کے غیر سے امیدیں ختم ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ دل لگ جائے۔ جب اللہ کے ساتھ دل لگ گیا اور اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معافی قبول فرمانے کا یعنی تحیہ فرما لیا، معاف کر دینا ہے، لیکن ابھی آیات وحی نہیں اتری ہیں۔ اس وقت میں یہود کی جانب سے خط آیا، یہود کی جانب سے خط آیا، کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ کعب، تم اس شخص کے پاس پڑے ہوئے ہو، تم اس آدمی کے پاس پڑے ہوئے ہو جس نے تمہیں دھتکار دیا، جس نے تمہیں مجلس سے نکال دیا، جس نے تمہیں بے عزت کر دیا، جس نے تمہارے بیوی بچے چھڑا دیے، تم اس کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ نہ اس سے مال ملا، نہ اس کی دنیاوی لذات ملی، نہ اس کے ساتھ رہنے سے کوئی عزت و وقار ملا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا وزیر بنائیں گے، ہم تمہیں اپنا مشیر بنائیں گے، تم صاحب کلام ہو، تم ہمارے وقت کے امیر بن کے دوسرے ملکوں کو جانا، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے، ہم تمہاری شادی کریں گے۔ کیا کیا کہا ان لوگوں نے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسی حالت یعنی تضرع میں رب ذو الجلال کے آگے اپنی پیشانی کو ڈال کر یہ کہا، اے اللہ، آپ کے ایک بندے پر یہ حال آ گیا ہے کہ کافر اس کے ایمان میں طمع کرنے لگ گئے، آپ کے ایک بندے پر یہ حال آ گیا ہے کافر اس کے ایمان میں طمع کرنے لگ گئے ہیں، وہ مجھے میرے آقا مدنی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے اس بے عزتی سے نکال لے۔ بس اب دل کی بات اللہ تک پہنچ، اللہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ آیات ساری قرآن مجید آج بھی شاہد ہے کہ کعب بن مالک کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ میرے دوستو، جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں یا مال کی وجہ سے اعمال کو چھوڑتے ہیں، باعتبار نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بزدل ہو جاتے ہیں، جب ہم بزدل ہو جاتے ہیں تو کافر ہمارے ایمان میں طمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بزدلی سے نکلنے کے لیے مال کی محبت کا دل سے نکالنا ضروری ہے، بزدلی سے نکل کر اپنے قلب کے اندر ایمانی حرارت کو پیدا کرنے کے لیے جذبہ جہاد کو زندہ کرنا لازمی ہے. اس زمانے میں جذبہ جہاد کے بغیر انسان نامکمل ہے. عنقریب وہ حالات آئیں گے, آپ میں نہیں تو آپ کی نسلوں میں آئیں گے, کہ پھر آپ کے بچوں کو سینہ سپر ہو کر ایمان کی حفاظت کرنے نکلنا پڑے گا. تو کیا آپ بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ نہیں نہیں اس وقت قلمی جہاد کیجیے؟ صحابہ نے قلمی جہاد نہیں کیا تھا, وہ تو سر بکف تھے, میدان عمل میں, میدان کارزار میں تھے. میرے دوستو کوئی بزدلی والی بات نہیں, انتہائی سختی کے ساتھ اس وقت اس بات کی کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی کافر کسی ایمان والے کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اموال کو صاحب ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنی اولاد کو اسلامی تشخص کے بقا کے لیے لگا دینا چاہیے, اور اس کے لیے علماء کے انتظار کریں کہ وہ وقت کی ضرورت کو مرکوز نظر رکھ کر فتویٰ دیں گے. اس کو پیش نظر رکھ کر اعمال کو اختیار کرنا ہوگا, وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, جس سے بھی انکار نہیں کیا جاتا. ظاہرہ شریعت کو چھوڑ کر ہم بے بہرا نہیں ہو جاتے, بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں بہر سکتے. شریعت مطہرہ کا دامن تھامے ہوئے رہنا ہے, مفتیان کرام کے فتوے کا انتظار کرنا ہے, لیکن مفتی فتویٰ دے دے اس کے بعد گھر میں بیٹھا رہنا حرام ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے بچے بزدل ہو جائیں اور ایک کافر تباہ کرنے لگے, ہمارے مال کو لوٹنے لگے, ہماری بیوی بچوں کی, ہماری بچیوں کی عصمت اور عفت پہ ڈاکے ڈالنے پر آ جائیں, اور وہ ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے پر آ جائیں, پھر بھی ہم یہ کہیں نہیں وہ ابھی جہاد قلم سے ہوگا. اس طرح میرے دوست نہیں ہوتا, شکر گزاری کے جذبات اس طرح پیدا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو تھوڑا سا کھیل بنانا ہوگا, صحابہ کے نقش قدم پہ چلانا ہوگا. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہیں, لیکن کفار کے مقابلے میں آپ ان کو دیکھو گے انتہائی شدید ہیں. قرآن مجید کی آیات جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ جب اہل کفر و ضلال کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ شدید کوئی نہیں ہوتا, ان سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں ہوتا, ان سے زیادہ کفر سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان سے زیادہ شرک بیزار کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب آپس میں ملے تو ماں کی ممتا کی محبت ایک دوسرے سے رکھنے والے, اپنے بھائی پر اپنا جان لٹانے, اپنا مال لٹانے کو تیار ہو جانے والے, اپنا سب کچھ نثار کرنے والے, یہ ہے میرے دوست شکر گزاری کے جذبات. اللہ نے جان دی ایمان کی حفاظت کے لیے, اللہ نے مال دیا ایمان کی حفاظت کے لیے, کیا اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ آئے, کیا کسی اور ایمان والے کی حفاظت کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ آئے. شکر گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان میں لگ جائے. ورنہ ایک اور حالت انسان پر ہے جس کو حالت مصیبت کہتے ہیں. یہ پانچویں شق ہے اور آخری بات, حالت حاجت اس میں دعا کرنا, اور حالت معاملت اس میں اللہ کی ذات پر بھروسہ, مسبب پر نظر, اسباب سے رب سے تعلق, اور تیسری چیز معصیت اس میں توبہ, چوتھی چیز شکر اللہ کی نعمت, حالت نعمت اور اس میں شکر, پانچویں چیز ہے حالت مصیبت. انسان دو میں سے ایک کیفیت میں ضرور ہے, یا تو اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں, یا پسندیدہ حالت میں ہے یا ناپسندیدہ حالت میں. میرے دوستو جس طرح میں نے عرض کیا کہ پسندیدہ حالت میں کچھ اختیاری ہے کچھ غیر اختیاری ہے, آپ نے مضمون سمجھ لیا ہوگا, کچھ اختیاری ہے کچھ غیر اختیاری. جیسے آنکھ غیر اختیاری ہے, کان غیر اختیاری ہے, اسی طرح سورج کی روشنی, چاند کی روشنی, ہواؤں کی لطافت وغیرہ وغیرہ, یہ غیر اختیاری ہے نا. کچھ اختیاری بھی ہیں, جیسے آپ کسی میں مال لگائیں اس سے نفع ہو جائے, نعمت ملتی ہے, غیر اختیاری طور پر آپ کی محنت کا ثمرہ اور پھل آپ کو مل جاتا ہے. کچھ نعمتیں اختیاری ہیں کچھ نعمتیں غیر اختیاری. جس طرح یہ دو کیفیات حالت نعمت میں ہیں, اسی طرح دو کیفیات حالت مصیبت. آپ مصیبت چاہ کے تو کبھی نہیں پیدا کریں, ناپسندیدہ مگر اختیار کرنا پڑتا ہے, ناپسندیدہ مگر اختیار کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے سارے ایمان والوں کی حفاظت ہو. میرے دوستو آپ نے ایک حسین جمیل لڑکی دیکھی, بہت خوبصورت, پورے محبوب نگر کی سب حسیناؤں میں ممتاز, اور اس سے نکاح کر لیا. خدا نہ خواستہ اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پیر میں تھوڑا سا نقص آ گیا, اب تھوڑا سا لنگڑ کے چل رہی ہے, آپ اس کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ مصیبت تو ہے لیکن آپ اس کو اختیار کرتے, چاہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو, لیکن اختیار کرتے ہیں. اسی طرح مصیبت اختیاریہ کہلاتی. اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، لیکن گھر میں رکھنا پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں مصیبت اختیاریہ. اپنے اختیار سے آپ نے مصیبت اپنے گھر میں پال رکھی. آپ نے قرض لیا سود کا، اب ہر مہینہ آپ پر سود بڑھتے جا رہا ہے، یہ مصیبت تو اختیاری ہے، آپ کو بھگتنا تو بھگت. کچھ مصیبتیں آدمی کے اختیاریہ ہوتی ہیں، کچھ غیر اختیاریہ بھی ہوتی ہیں. غیر اختیاریہ مصیبت کیا ہے؟ زلزلہ آ گیا، مصیبت آ گئی، یہ تو غیر اختیاری. پانی آ گیا، مصیبت آ گئی، یہ تو غیر اختیاری ہے. طوفان آ گئے اور نظام کائنات درہم و برہم ہو گیا، یہ بھی غیر اختیاری ہے. ہوتا تو ہے میرے دوست، زندگی میں لگے ہوئے ہیں حالات. فراح اور ذرہ، یہ دونوں حالتیں، خوشی اور غمی، نفع اور نقصان، مصیبت اور راحت، خوشی اور غم، یہ لگا ہوا انسان کے ساتھ. میرے دوستو، جب حالت مصیبت ہو تو ہمارے لیے تعلیم ہدایت کیا ہے؟ جب انسان پر مصیبت ہو، تعلیم ہدایت کیا ہے؟ مصیبت میں تعلیم ہدایت یہ ہے کہ تم اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہو جب مصیبت غیر اختیاریہ کا شکار. مصیبت اختیاریہ میں صبر کر رہا ہے وہ کمال نہیں ہے، وہ تو تیری اپنی ہے، اس کو تو بھگتنا پڑے گا. مثلا ایک آدمی نے قرض لیا بینک سے، قرض ہے سود کا، اب وہ بھر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مصیبت پر صبر کر رہا ہوں، تو اس کا وہ صبر صبر نہیں ہے، وہ تو نے پیدا کر لیا ہے، تجھے بھگتنا ہے. اس مصیبت میں صبر نہیں اور اس صبر کے ساتھ اللہ نہیں. ایک مصیبت غیر اختیاریہ ہے جو اللہ ایک ایمان والے کے ایک کافر پر بھی لاتے ہیں. اس کے تین پہلو ہیں، مصیبت ایک کافر و مشرک پر بھی آتی ہے، مصیبت ایک ایمان والے پر بھی آتی ہے، مصیبت انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین پر بھی آتی ہے. لیکن مضمون جدا گانا ہے سب کا. یہ مصیبت غیر اختیاریہ ہے، آدمی چاہ کے نہیں پیدا کرتا. مثلا زلزلہ آنا کون چاہتے؟ اب یہ بارش آنا بول کے کون چاہے؟ بارش تو ضرور چاہے تھے، صبح کی نمازیں بھی پڑھے تھے، عیدگاہ کو بھی گئے تھے، سب مل کر روئے بنائے بھی تھے، سب تھا. لیکن ایسی بارش جو سب کو تباہ کرے، کسی نے نہیں مانگی تھی، ہو گیا. یہ غیر اختیاری ہے. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ جب غیر اختیاری حالات تم پر آئیں، ان حالات مصیبت میں تم اللہ کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھ. شکوا نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. اگر زبان پہ لفظ شکوا و شکایت آئے، اللہ ہمیں ملے تھے تجھے، پوری دنیا میں نافرمان چھوڑ کر، کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر آپ نے ہم مسلمانوں کو ہی پکڑ لیا، نعوذ باللہ من ذلک. بعض ایسے جملے نکل رہے ہیں، اگر کسی کا جانا ہو تو میری یہ بات ان تک پہنچا دیجیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بشرطے کہ تم شکوا اور شکایت سے بچ جاؤ. اگر اللہ کی مدد اور نصرت کا انتظار کرنا چاہتے، اللہ کی مدد اور نصرت شکوا اور شکایت کرنے والوں کے اوپر نہیں آیا کر. کیسے پتا چلا؟ پتا چلا اس بات سے، سیدنا عمر فاروق جیسے جلیل القدر صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں، دو جہاں کے سردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس جگہ پوچھ رہے ہیں؟ حتیم میں، مکہ مکرمہ میں، کعبے میں، حتیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، معذبانہ انداز میں عرض کیا، یا نبی اللہ، کہا قل یا عمر، کہ یہ عمر جیسے آنا ہوا، کہا ہم لوگ حق پہ ہیں؟ ہاں حق پہ ہیں. دین حق ہے؟ دین حق ہے. آپ اللہ کے رسول بر حق ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول بر حق ہیں. آپ کی لائی ہوئی تعلیمات بر حق ہیں؟ ہاں اللہ ہماری لائی ہوئی تعلیمات بر حق ہیں، اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے. پھر اے اللہ کے نبی، ہم مصیبت میں کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا. آپ دیوار کعبہ سے حتیم کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، جلال میں اٹھ گئے، کہنے لگے انتم عجل الناس، ان لوگوں میں بڑے جلباز نکل گئے، اتنی عجلت، ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا یہ اللہ کے طرف سے آنے والی جو حالات ہیں، یہ ایک ایمان والے کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پچھلے نبیوں پر کیا حالات آئے، پچھلے ایمان والوں پہ کیا حالات آئے. عورت تو نبی نہیں ہوتی نا، آتیہ پہ کیا حالات آئے تھے، جو فرعون کی بیوی تھی، چومے خانی کیا گیا انہیں، یعنی تیروں سے نہیں بھونا گیا اور انہیں مارا نہیں گیا. اس سے پہلے فرعون نے ایک ایمان والی عورت کو نہیں جلایا، اس کے سامنے اس کے بچیوں کو ذبح نہیں کیا. یہ حالات ایمان والے، عام حالات. اور بھی ایمان والے انبیاء کرام ہیں، نہیں دیکھتے کسی کو آروں سے چھیر دیا گیا، نہیں دیکھتے کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، विवेक से किसी को अंगारों में डाल दिया गया, सब कुछ तो हुआ। फिर इन्होंने क्यों नहीं कहा कि अल्लाह क्या हम आप में नहीं है, आपने हमें क्यों नहीं बचा लिया? कहे नहीं, यहाँ पुकारने की इजाजत नहीं। हजरत यहया के बारे में मनकूर है, जब आपको ज़िबा किया जा रहा था तो उस वक्त में कहा गया कि अब उफ ना करना वरना नबूवत छीन ली जाएगी। ज़िबा हो गए अल्लाह के नाम पर, लेकिन उफ करना जुबान से निकला। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अल्लाह की नुसरत कब आएगी? हम बड़े हालात में हैं, हम बच्चों की वजह से परेशान, हम बीवियों की वजह से परेशान, हम माँ बाप की वजह से परेशान, हम भाई बहनों की वजह से परेशान, हम रिश्ते नातों की वजह से परेशान, हम माशी मामला की वजह से परेशान, हम माशरती पहलू से परेशान, हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इज्जत की जिंदगी हमें नहीं मिलती, राहत की जिंदगी हमें नहीं मिलती, हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों की हम आमाजगा बने हुए। मेरे दोस्तों, हजरत उमर जिस वक्त ये सवाल कर रहे हैं, उस वक्त में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुसीबत थी ये उसका दसवां हिस्सा भी नहीं, दसवां हिस्सा भी नहीं है। कैसी मुसीबत थी, शोबे अबी तालिब की घाटियों से पूछिए, पता चलेगा उन दीवारों से जब पूछा जाता है, अरे ये दीवारों शोबे अबी तालिब की घाटियां हैं, मुझे बताओ मेरे आका कितना अर्सा तुम में रहे? सीरत जवाब देती है, 3 साल का अर्सा रहे। कितने वक्त का खाना खाया है? 4 या 5 वक्त का। 3 साल के अरसे में 4 या 5 वक्त का खाना कैसे मिला था? किसी ने रहम खा के दुलुक में डाल दिए। ये हालात गुजरे कि नहीं गुजरे? हमारे आका पे गुजरे। फिर क्या अल्लाह के नबी पर मुसीबत आई है तो वो कोई नाशुक्री करते थे, वो कोई कुफर करते थे, या कुफराने नेमत करते थे, या शिर्कियात में मुबतला थे? फिर उन पर मुसीबत क्यों आई? जब अंबिया पर मुसीबत आए, हजरात सूफिया में ये बात आम है, बिलखसूस हमारे पीर तरीकत हजरत शाह सूफी गुलाम मोहम्मद साहब नवर मरकदहू ने समझाया है इस मजमून को। यूं फरमाया कि अंबिया पर मुसीबत सामान्य रखा दर्जा, उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह उनको मुसीबतों में डालता है। अच्छा, 13 साल मक्की जिंदगी में नबी मुस्तफा करीम पर इतने हालात आए, अल्लाह ने कितना उरूज अता फरमाया, कितनी तरक्की दी, नहीं पता चला। سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, نہیں سنا معراج میں؟ نہیں سنا؟ فرش زمین سے اٹھایا, عرش عظیم پہ پہنچایا, عرش عظیم کو آپ کے پائے مبارک کا بوسہ لینے پہ مجبور فرمایا, کس مقام سے کس مقام تک پہنچایا, کیوں پہنچایا؟ حالات آئے, مصیبتیں آئیں, لیکن ان کے درجات کو بلند کرنے کا سامان بنا دیا۔ یہ نمونہ بتایا ہے صورت ظاہر میں کہ لوگوں جانو تمہارے نبی کا مقام یہ ہے, کل قیامت میں جو مقام ملے گا اس کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اذان کے بعد کی دعا میں کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا۔ وہ مقام محمود کیا ہے پتا ہے کسی کو؟ یہ کیسا ملا ہے؟ 13 سالہ مکی زندگی کے نتیجے میں ملا ہے۔ اچھا سرکار, ٹھیک ہے, وہ آقا کی بات تھی, وہ تو نبی تھے, وہ تو رسول تھے, ہم ذرا تھوڑے نیچے کے ہیں نا, تھوڑا نیچے کے ہیں, ہم جیسے ہیں ویسے ہیں, اس لیے حالات بھی ویسے ہیں, ہم جیسے ہیں ہم پر حالات ویسے ہیں۔ اللہ سے شکایت کی اب بھی گنجائش نہیں؟ وہ نبی تھے, ان کا ایمان تھا, ہم اس سے ایمان والے نہیں, پھر ہم پر اتنی مصیبت کیوں؟ جتنا آدمی میں تحمل ہے اتنی اللہ نے اس پر مصیبت دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, آدمی کے مزاج سے بڑھ کے نہیں دیا گیا ہے, ابھی تو صرف آزمائے جا رہے ہیں۔ عجل الناس, ہم بڑے عجل الناس, لوگوں میں بڑے جلد باز, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے بخار آ جائے تو اللہ کی نصرت آسمان سے اتر جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھوک اور شدت پیاس لگ جائے تو آسمان سے اللہ میں پانی کوثر کا اتار دے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بچے نافرمان ہیں, اللہ کوئی نبی بھیج دے اس کی ہدایت کے واسطے, یا کوئی ولی بھیج دے جو تصرف کر دے اور سارے حالات بن جائیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ایمان میں جب تک آزمائے نہ جائیں, پرکھے نہ جائیں, کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہ کر لی جائے, اس وقت تک میرے دوست حالات ہم سے دور نہیں ہوتے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں نبی علیہ السلام آزمائے گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رفوت قدسیہ آزمائی گئی, پھر کہیں جا کے اللہ نے وہ عزت وہ شرف و سربلندی عطا فرمائی۔ مصیبت تو آئے گی, پرکھے جا رہے ہیں, اب شکایت کر کے بے ایمان ہوتے ہیں یا صبر کر کے اللہ کی معیت کو ساتھ لیتے ہیں؟ قرب معیت کا مضمون یہاں سے کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب تم صبر کرتے ہو, میرے بندو میں تمہارے ساتھ. آپ نے بے شمار مواقع پہ سنا ہوگا ہم سے بھی ہمارے اکابرین سے بھی. مثال اس وقت مضمون کو سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ نے آزمانے کے لیے کہ میرے وزرا میں کون مجھے چاہتا ہے, میرے مال کو چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے نا بھائی آدمی مال کے لیے کام کرتا ہو, ایک ہوتا ہے آدمی کسی کی محبت میں کام کرتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے, محبت میں مٹنے والا الگ ہوتا ہے, مال کے لیے کرنے والا الگ ہوتا ہے. بادشاہ نے اپنے وزرا کو آزمانے کے لیے کہ اس میں کون کھرا کون کھوٹا ہے, اس کو آزمانے کے لیے ایک آزمائش یہ کہ اپنا خزانہ لا کر اپنے دربار میں لگایا اور یوں کہا کہ آج اس دربار میں جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی, آج اس دربار میں جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی. اب دیکھا کہ نائب وزیر, وزیر, مشیر سب اڑی پڑے ہیں, کوئی ہیرا چننے پہ تیار ہے, کوئی سونا اٹھانے پر آمادہ ہے, کوئی یہ لوٹ رہا ہے, کوئی وہ لوٹ رہا ہے. ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا. بادشاہ کے دربار میں کبھی جھک کے آیا کرتے تھے, اب تو لوٹ پوٹ ہو رہے, سارا نظام درہم برہم ہو گیا, چاہنا چاہو دھڑال چلا گیا. میرے دوستو جب مال کی حرص آتی ہے نا اسی طرح عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں. مال کی محبتیں جب آتی ہیں اعمال کی عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب ہوا بھی یہی کہ ان لوگوں نے جب مال کی طرف نظر کی تو بادشاہ نے غور سے دیکھا کہ اس میں تو کوئی بھی مخلص نظر نہیں آتا. اطراف میں دیکھا تو ایک باندھی پیچھے ٹھہری ہوئی ہے, پنکھا جھیل رہی ہے, وہ جانے کے تیار ہے. بادشاہ نے پوچھا تو کیوں نہیں جاتی, تو بھی تو غریب ہے, اٹھا لیتی تجھے بھی مل جاتا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس زمانے میں جان کی بخشی بھی مانگنی پڑتی تھی, اگر جان کی بخشی ہو تو کچھ عرض کروں. کہا کہ ہاں بول دے. تو کہا کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا نا دوبارہ کر دیجیے. اس نے اعلان کیا کہ آج اس دربار میں جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی, آج فیاضی پہ ہم آئے گئے. اب وہ باندھی نے ہاتھ اٹھایا سیدھے بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا, تو ہی میرا. بتاؤ میرے دوستو جس کے ساتھ بادشاہ ہو حکومت کس کے ساتھ ہو گئے. وہ باندھی اچھی کہ وہ مال پہ مر مٹنے والے اچھے, وہ باندھی عقل مند تھی, صاحب ذوق تھی, صاحب فطرت تھی, سمجھتی تھی کہ اگر میں بادشاہ پر ہاتھ رکھ دوں تو سب کچھ مجھے مل جائے گا. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا, حکومت اس کی, مال اس کا, خزانے اس کے, وزرا اس کے نوکر بن گئے. جو اب تک کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ٹھہری رہتی تھی, اب وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ٹھہرے رہنے پہ مجبور ہو گئے, کیونکہ اس نے کہا تھا جو آج جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اس کا. تو بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ اس کا شوہر ہو گیا. اب جب وہ اس کا ہو گیا تو یہ ملکہ بن گئی, جب ملکہ بن گئی تو سب کچھ اس کا ہو گیا. میرے دوست اللہ فرمانے میرے بندے صبر کر لے, میں تیرا ہو گیا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, جب تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارا ساتھ ہو جائے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین, تم صبر کرنے والے ہو جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی نصرتیں, اللہ کی مددیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی رافتیں, اللہ کی مہربانیاں, اللہ کی عنایتیں, اللہ کے اکرامات, اللہ کی نوازشات, اللہ کی عطایا, سب کچھ اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. دکھتا نہیں ہے, یہ بڑا فرق ہے ہمارے زمانے کا. دکھتا نہیں ہے نا, جب تک آنکھ نہیں دیکھی اس وقت تک ماننے کو ہم تیار ہیں, آنکھ دیکھے پھر مانیں گے. میرے دوستو ہماری آنکھ دیکھنے میں غلط دیکھ سکتی ہے, دیکھنے میں ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, لیکن کہنے میں میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا. ہمارے آقا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظر سے قرآن کو دیکھا ہوگا؟ کیا اس باریک نظر سے کسی نے دیکھا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قرآن میں میں نے صبر پر اللہ کی جتنی مدد دیکھی ہے شکر میں اتنی نعمت نہیں دیکھی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صبر میں اللہ نے جتنا اپنا ساتھ ہونا, اپنی مدد کا ساتھ ہونا, اپنی نصرت کا ساتھ ہونا, اپنا رحم کا کرنا, اپنا کرم کا کرنا, اپنا عفو کا کرنا, اپنا درگزر کا کرنا, اپنی ستاریت کا معاملہ کرنا, اپنی غفاریت کا معاملہ کرنا, جتنا بیان فرمایا ہے صبر کے عنوان پر, شکر پر اتنا نہیں ہے, صرف اتنا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو گے دے دوں گا تھوڑا سا, چاہے وہ دنیا میں دے چاہے آخرت میں, اس کی مرضی کو موقوف ہے. لیکن صبر کرو گے تو صبر کا بدلہ اللہ خود ہے. تو جس کا اللہ, اس کے لیے کیا چاہیے؟ اور اللہ کہہ رہے میں ہی تیرا, اب جو مانگنا ہے مانگ لے, لیکن حالت شکوا سے نہیں, حالت شکایت سے. ہمارا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ تھوڑی مصیبت آتے ہی یہ شکوا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں پتہ نہیں ایسا کیوں کر دیا. یہ بڑی شکایت ہے میرے دوست, اس سے ماتا ہے صبر ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی معیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرتیں معدوم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، غلطی سے بھی نہیں کہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کیسا؟ صبر ایوبی آپ نے سنا ہے، تفصیل اگر وقت ہوتا تو بتاتا کہ ایوبی صبر کس کا نام ہے، صبر محمدی کس کا نام ہے، صبر صدیقی کس کا نام ہے، صبر عثمانی کس کا نام ہے، صبر علی مرتضیٰ کس کا نام ہے، بتلاتا میں تفصیل سے، لیکن موقع نہیں ہے، اس لیے صرف عنوانات میں نام میں نے گنا دیے ہیں۔ بس اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کتنا صبر کیا، اور کبھی زبان پہ حد شکایت لایا، کبھی نہیں لایا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پر کیا حالات آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی میرے ان نوازوں کا خیال رکھنا، میرے ان نوازوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ تیرے نبی کو، اس وقت میں نانا نہیں کہا، اس وقت میں کہا تیرے نبی کو، تیرا باپ نہیں کہا، اس وقت کہا تیرے نبی کو اللہ نے وہ منظر دکھلایا ہے کہ یہ بے گورو کفن ہوگا۔ سیدنا حسین کے بارے میں اب جب یہ کہا تو اماں کا دل کیا بولے گا اس وقت میں، کیا بولے گا؟ لیکن اس کے بعد بھی حالات رہے گھر پر، گھرانے پریشان رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ غالباً رمضان کی عید کا چاند دیکھ کر اپنے گھر تشریف لائے، اس لیے کہ باہر کھیل رہے تھے، کچھ بچوں کو دیکھا کہ عمدہ لباس زیب و تن کیے ہوئے ہیں، اب دوستوں کو بتا رہے کہ صاحب مجھے فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، میرے جسم پہ جچتا ہے کہ نہیں جچتا، یہ مجھے بھلا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کہیں اس میں کمی تو نہیں ہے، کہیں اس میں زیادتی تو نہیں ہے، اب اس میں خوشبو کون سی اچھی رہے گی، اس میں اور زینت کا سامان کیا پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جب بچوں کو دیکھتے ہیں بچے تو بچوں کی بھی خواہش بڑھ جاتی ہے، صاحب ہم بھی تو دیکھیں ہمارا لباس کیسا ہے۔ اب وہ بھی چلے آئے اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس، اور دامن فاطمہ کو تھام کے کہا کہ اماں ہمیں بھی ہمارا عید کا لباس دکھا دو، ہمیں بھی ہمارا عید کا لباس دکھا دو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چیخیں نکل گئی، یہ کہا کہ اللہ میرے بچوں کے یہ حال بھی آیا ہے کہ آج عید کے کپڑے ان کو پہنانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، جبکہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ بچہ بے گور و کفن ہوگا۔ جب یہ بے گور و کفن جیسی مصیبت جھیلنے والا ہے تو زندگی کی اس چھوٹی سی عمر میں کیا اس کے لیے کچھ راحت نہیں ہے؟ چاہتے تو یہ ہر سے شکایت زبان پہ لاتے کہ اشارتاً جب یہ عرض کیا، اللہ نے الہام فرمایا، قلب پر القا فرمایا کہ بنت رسول اللہ کے لیے یہ لفظ زیبا نہیں ہے، حسنین کے لیے عید کو لباس نہ ہو، سمجھا دو کہ لباس سے عزت نہیں، تقوی سے عزت ہے، وہ بے لباس رہتے ہیں تو ان کی عزت لباس سے نہیں، ان کی عزت تقوی سے ہوگی، وہ بے گور و کفن جاتے ہیں چلے جائیں، اللہ کو یہ منظور ہے، لیکن بنت رسول کی زبان سے حرف شکایت منظور نہیں، تو ہم جیسے ناقصین سے کیسے منظور ہو جائے گا؟ کیا وہ حالات ہم پہ آئے ہیں؟ لیکن میرے دوست تو کچھ لوگ ہیں جن پر حالات آئے، اب وہ بے گھر ہیں، بے آسرا ہو، بے سہارا ہیں، اب ان کا مال لوٹ گیا، ان کی جائیدادیں ختم ہو گئیں، ان کی ملازمتوں کا تہوالا ہو گیا، ان کی تجارتیں فنا ہو گئیں، اب ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ ان لوگوں کو دیکھیں، کیا ہم زیادہ مصیبت زدہ ہیں یا وہ زیادہ مصیبت زدہ ہیں؟ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم سے زیادہ وہ مصیبت زدہ ہیں تو اپنی مصیبت ہمیں آسان لگے گی۔ ہمارا سب سے پہلا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کار والے کو دیکھتے ہیں اگر ہم موٹر سائیکل والے ہیں، اور اگر ہم سائیکل والے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو دیکھتے ہیں، اگر ہم پیدل والے ہیں تو سائیکل والے کو دیکھتے ہیں، پیدل والا سائیکل کو دیکھے، سائیکل والا موٹر سائیکل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا کار کو دیکھے، کار والا ہیلی کاپٹر والے کو دیکھے، ہیلی کاپٹر والا پلین والے کو دیکھے۔ میرے دوست تو ایسا آدمی ہمیشہ ناشکرا رہتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضابطۂ اخلاق شریعت محمدیہ میں جس کو طریقت یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم یہ دیکھو کہ مال کے اعتبار سے مجھ میں کمتر کون ہے، مصیبت کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ کون ہے، پریشانی کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ پریشان حال کون ہے۔ جب تم یہ دیکھو گے تو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں گی اور اس پر شکر کرنا آسان، نہیں تو پھر ناشکرے رہیں گے اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن جائیں، اور اگر ہم اپنے سے اونچوں کو دیکھیں گے تو پھر کبھی نہ شکر گزار نہیں بن سکتے، وہی ناشکرے رہیں گے، ناشکری جہاں آئے گی پھر پریشانیاں آئیں۔ میرے کو تو ایک ایمان والے کے لیے کوئی مصیبت مصیبت نہیں، اگر مصیبت کافر کے لیے ہو، جیسے اب یہ طوفان آئے پانی آیا، اس میں کافر بھی مرا ہوگا نا، वो तो ऐसे ही मर गया, उसके लिए मुसीबत भी मुसीबत ही है, दुनिया में भी है आखिरत में अलग मुसीबत है। लेकिन एक नबी के लिए या एक गुनाह से महफूज बनी के लिए जो मुसीबत होती है वो उसकी तरफ ये दर्जा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे मोमिन जब बुखार की हालत में होता है, हदीस सुना रहा हूँ बुखारी की, जब बंदे मोमिन बुखार की हालत में होता है इसकी ये नार जहन्नम की नार को ठंडी करती है, यानी इसकी हरारत जहन्नम की हरारत को कम करती है, गोया इसका दुनिया में मुसीबत देकर जहन्नम से बचाने का अल्लाह ने फैसला फरमाया है, इसलिए दुनिया में बुखार दे दिया है, उसको जहन्नम की हरारत से बचाने के लिए दुनिया में बुखार की हरारत दी है। ये हदीस है, हदीस सही है, सिहाह सित्ता में है। एक और रिवायत, किसी बंदे पर जो ईमान वाला हो मुसीबत आती है वो रहमत से खाली नहीं। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मुसीबत भी हो मुसीबत रहमत भी हो। फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गुनाह करता है तो नापाक हो जाता है, और जन्नत नापाकों के लिए नहीं है, जन्नत पाक लोगों के लिए। अल्लाह उसमें दाखिल जिनको करेगा वो पाक होंगे। ज़ाबता कायदा समझ में आ गया, शरीयत समझ में आ गई, जन्नत पाक है, जन्नत में भेजने वाला पाक है, जन्नत में ले जाने वाली तालीम देने वाला पाक है, तो जन्नत में जाने वाला भी पाक होना चाहिए ना, नापाक को जन्नत में नहीं जाने दिया जाए। तो अब ये बंदा जब गुनाह करता है तो नापाक हो गया, यानी गुनाह की आलूदगी इसके साथ मुतअल्लक हो गई। अल्लाह क्या करते हैं, इसको ईमान वाला होने की वजह से जन्नत में भेजना है, इसको पाक करने के लिए जर्रा यानी मुसीबतों के हालात इस पर लाते हैं। अब परेशानियां आती हैं, एक मुसीबत से नहीं निकलता दूसरी मुसीबत, दूसरी से नहीं निकलता तीसरी मुसीबत। दर हकीकत ये कफारे सय्यिआत होती है, एक मोमिन के लिए मुसीबत कफारे सय्यिआत होती है, उसके गुनाहों के माफ करने का सबब व जरिया बनती है। एक वाकया इस जुमन में हजरत नवाज रहमान साहब ने सुनाया था, एक मरतबा तफहीम के लिए इजमाली तौर पर आज करके बात खत्म करते हैं। एक मरतबा एक अल्लाह वाले रहते थे, उनके मकान के सामने एक दूसरे अल्लाह वाले का मकान था और उसके पड़ोस में एक मुशरिक का मकान। मुशरिक की हालत नजाम की कैफियत आई तो हकीमों ने कह दिया कि साहब ये पल दो पल का मेहमान है, बस इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अब उससे लोग पूछने लगे कि साहब आपकी जी की तमन्ना जो है हम वो पूरी करेंगे, आप फरमाइए आपकी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा मैं मछली खाना चाहता हूँ, वो जमाना मछली का नहीं, लेकिन अल्लाह मियां ने अल्लाह की करनी है कि एक आदमी को भिजाया उस रास्ते में जो मछली बेचता हुआ आया, कहता था मछली ले लो मछली ले लो। अब वो मछली के घराने वालों ने मछली ली, उसे धोया, उसे पकाया, अलगल दिया कि उसे मछली खिलाई, इधर मछली खाया उधर चला गया दुनिया से, किस्सा खत्म, कीड़ा पाक जमीन पाक। लेकिन दूसरा एक अल्लाह वाला था, उसके पास भी हालत नजा का जब वक्त आया तो बड़ी अजीब कैफियत उस पर थी। कैफियत ये है कि वो प्यास की शिद्दत में है, अपने बच्चे से ये कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा सुराही रखी हुई है, सुराही पे गिलास है, वो गिलास लेकर उसमें सुराही से थोड़ा पानी उंडेल लेना और थोड़ा सा पानी पिला देना। जब उन्होंने ये कहा तो साहेबजादे गए और जाकर के गिलास निकाला और सुराही को झुकाया, झुकाया तो सुराही गिर गई, गिलास भी गिर गया और सुराही टूट गई, पानी खत्म। अब उस वक्त में घर में पानी मौजूद नहीं, अड़ोस पड़ोस में जाने का मौका भी नहीं क्योंकि नजा की कैफियत है, इस कैफियत में आदमी को छोड़ के कोई आदमी जाता नहीं जाता। अब हुआ ये कि एक कतरा पानी भी हलक में नहीं गया, जबकि देखा यह जा रहा है कि ये ईमान वाला है और प्यासा इस दुनिया से जा रहा, और एक मुशरिक है मछली की ख्वाहिश करके मछली खा के जा रहा है। तो ये जो तीसरे अल्लाह वाले के घर के सामने जिस अल्लाह वाले का मकान था, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, एक मुशरिक है, आपका नाफरमान है, आपके नबी का मुखालिफ है, लेकिन उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी, एक बज़ाहिर दीनदार है, नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप उसको प्यासा मार दे, अगर ये कि आँख लग गई सो गए, तो हालत मनाम में अल्लाह ने उन पर इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया और दिखलाया कि देखो ये मुशरिक था, नापाक था, गंदा था, इसको जहन्नम में भेजना था, लेकिन इसके पास एक नेकी थी। एक नेकी ये थी कि इसने एक मुसलमान का फला वक्त में साथ दिया था। अब इस नेकी का बदला तो मुझे देना पड़ेगा हक के एतबार से, मैं कैसा दूं, यहां पर आएगा तो यहां तो उसका बदला नेकी का जन्नत है, वो है मुशरिक, उस उसको जन्नत में नहीं भेजना है, इसलिए मैंने दुनिया में उसकी मछली खाने की ख्वाहिश को पूरा करके उसकी नेकी का बदला कर दिया, दुनिया में उसको निमटा दिया। अब वहां आया तो पूरा नापाक है, अब जाएगा तो जहन्नम में जाएगा, कोई और रास्ता नहीं। अच्छा, जिस अल्लाह वाले के बारे में तुम शुबे में पड़े हुए हो, उसका जवाब ये है कि वो जो अल्लाह वाला था ना, उससे गलती से छोटी मछली गई उसके पैर के नीचे, वो भी मेरी एक मखलूक थी ना, तो ये कत्ल हो गया। क्योंकि मेरी मखलूक का कत्ल हो गया, उसका एक गुनाह उससे लाजिम है। अब इस गुनाह को माफ करने का सबब जरिया क्या है? अल्लाह ने इनको प्यासा मारकर उसके कत्ल का किसास बना दिया, लिहाजा इसके लिए जन्नत है, उसके लिए जहन्नम है। वो तो पूरा नापाक था, उसको जहन्नम में भेज दिया, इसकी एक गलती थी, उसको एक सबब बनाया कि प्यासा मारा और प्यासा मार के उसको पाक कर दिया और सीधे जन्नत में भेज दिया। ये अल्लाह का निजाम है मेरे दोस्त। हम नहीं समझते कि अल्लाह का निजाम क्या है, हम मुसीबत को मुसीबत समझते हैं, मुसीबत हमारे लिए नेमत और रहमत होती है। अगर ये इस्तेदार मिल जाए तो फिर इंशाअल्लाह मुसीबत पे सब्र करना आसान हो जाए। अल्लाह हम सबको हसन अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल से पढ़ें दुआ, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو در بدر فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. اے کریم، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، در بدر کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہم بڑے نافرمان بندے ہیں، آپ کی کھاتے رہے، آپ کے غیر کا شکر ادا کرتے رہے، اے اللہ آپ کے ناشکرے رہے. مولا ہمارے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے نعمتیں دی، آپ کی شکر گزاری نہ ہو سکی، اے اللہ اس حق تلقی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اے اللہ آپ کی مصیبت بھیجی ہوئی اگرچہ کہ رحمت ہے، مگر مولا ہم نے اس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ کافر ہمارے ایمان میں کما کرنے لگ گیا ہے، کہ ایمان والوں کو ایمان سے نکالنے کی کوشش پر آ گیا ہے، پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کہاں ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہماری حالتوں پر رحم فرما دے. اے اللہ ان بیواؤں پر رحم فرما جو اس بارش کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں، اے اللہ ان یتیم بچوں پر رحم فرما جو اس بارش کی وجہ سے یتیم ہو گئیں، اے اللہ ان عورتوں پر رحم فرما جو حاملہ ہیں اور قسم کرسی کی حالت میں پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان لوگوں پر رحم فرما جو بے گھر ہو گئے، اے اللہ ان لوگوں پر رحم فرما جو بے اولاد ہو گئے، اے اللہ ان لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ جو بچھڑ گئے، رشتے ناطوں سے دور ہو گئے. مولا ہم سب پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو رحم فرما دے کہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر تو پکڑنے پر آ جائے تو اے اللہ تیری پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ناقص ہیں، ہم بہت عاجز ہیں. اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو راحتیں نصیب فرما دے. جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبتوں کو دور فرما کر راحتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. جو مسحور ہیں ان کے سحروں کو توڑ دے. جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے. اے اللہ جو بچیاں ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی ہیں، مولا ان ماں باپ کے کانوں کا بوجھ ہلکا فرما دے. ان بچیوں کے نکاحوں کا اسباب سامان پیدا فرما دے. اے اللہ نوجوانوں کو بڑے جوڑے کی لعنت سے محفوظ فرما دے. اے اللہ شریعت مطہرہ کو چلنا آسان فرما دے. طریقت محمدیہ کو تھامنے والا بنا دے. علم عرفان کے دریا بہا دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ عرفان کے لیے کھول دے. اپنا تقرب خاص عطا فرما دے. اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی راحتیں عطا فرما، آخرت کی زندگی میں نعمات لا زوال عطا فرما دے. بالخصوص اپنے رؤیت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب عطا فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے پینے کی سعادت نصیب فرما، حشر کی کلفتوں کو دور فرما، میزان عمل کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے.
جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. ہر وہ خیر مانگتے ہیں جس خیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے, اللہ ہمیں عطا فرما دے. ہر اس شرط سے پناہ مانگتے ہیں جس شرط سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما لے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.